غرض خدا تعالیٰ نے اس اخفاء کو محل مدا میں نہیں رکھا بلکہ ایک گناہ قرار دیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ پچھلی آیت میں بتلا دیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں، جا بجا ان مومنوں کی تعریف کی ہے جو دین کی گواہی کو نہیں چھپاتے اگرچہ جان جائے۔ ہاں، ایسے شخص کو بھی رد کرنا نہیں چاہا جو اپنی ضعف استعداد اور فوق و طاقت عذاب کی وجہ سے معذب ہونے کی حالت میں دین کی گواہی کو پوشیدہ رکھے، بلکہ اس کو اس شرط سے قبول کر لیا ہے کہ آئندہ ایسی عادت سے یا ایسے ملک سے جس میں زبردستی ہوتی ہے علیحدہ ہو جائے اور اپنے صدق اور ثبات اور مجاہدات سے اپنے رب کو راضی کرے، تب یہ گناہ دین کے اخفاء کا معاف کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ خدا جس نے عاجز بندوں کو پیدا کیا ہے نہایت کریم و رحیم خدا ہے، وہ کسی کو تھوڑے کیے اپنی جناب سے رد نہیں کرتا۔ یہ تو تعلیم قرآنی ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات رحمت اور مغفرت کے بالکل مطابق ہے، لیکن آپ کے اقرار سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تعلیم انجیل کی نہیں ہے، اور انجیل کی روح سے یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی عیسائی کسی فوق و طاقت دکھ کے وقت عیسائی دین کی گواہی سے زبان سے انکار کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور اب انجیل اس کو اپنی جماعت میں جگہ نہیں دے گی اور اس کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ شاباش شاباش، آج تم نے اپنے ہاتھ سے مہر لگا دی کہ یہ انجیل جو تمہارے ہاتھ میں ہے ایک جھوٹی انجیل ہے۔ خیر، اب ہمارے وار سے بھی خالی نہ جاؤ، اور جو نیچے لکھتا ہوں اس کا جواب دو، ورنہ اگر کچھ حیا ہے تو عیسائی مذہب سے توبہ کرو۔ اعتراض یہ ہے کہ جس حالت میں بقول آپ کے وہ تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی کہ جو ایمان کے چھپانے والے کو اس کی توبہ اور اعمال صالحہ اور صبر اور ثبات کے بعد معافی کا وعدہ دے اور رحمت الہی سے رد نہ کرے، تو پھر انجیل کی تعلیم کس قدر سچائی سے دور ہوگی جس نے پطرس کو باوجود اس کی نہایت مکروہ بد اعمالی اور دروغ گوئی اور سخت انکار اور جھوٹی قسم اور مسیح پر لعنت بھیجنے اور ایمان کو پوشیدہ کرنے کے پھر قبول کر لیا۔ یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں کہ گواہی کا چھپانا اور دل میں رکھنا تو درکنار، عیسائی تو انجیل کے مرتدوں کو بھی ایمان لانے پر پھر واپس لے لیتے ہیں۔ آپ کا اعتراض تو صرف اتنا تھا کہ قرآن نے ایسے لوگوں کو بھی اسلام سے رد نہیں کیا جو کسی خوف سے اسلام کا زبان سے انکار کر دیں، مگر انجیل نے تو اس بارے میں حد کر دی کہ ایسے شخص کو بھی پھر قبول کر لیا جس نے نہ صرف ایمان کو پوشیدہ کیا بلکہ صاف انکار کیا اور اپنے جھوٹ کو سچ ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی، بلکہ یسوع صاحب پر لعنت بھی بھیجی۔ اور اگر کہو کہ انجیل کی تعلیم نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ وہ اب تک مردود اور ایمان سے خارج ہے، تو اس عقیدے کا اشتہار دے دو۔ اب کہو، قرآن پر اعتراض کرنے سے کچھ سزا پائی یا نہیں؟ آپ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ کسی امر کا جواب دینا اور بات ہے، مگر معقول طور پر جواب دینا اور بات ہے۔ اب بتاؤ، معقولی طور پر یہ جواب ہے یا نہیں؟ اور ابھی وقت آیا یا نہیں کہ ہم لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ دیں؟ آپ نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ محمدی لوگ جواب تو دیتے ہیں مگر وہ عقل کے سامنے جواب نہیں سمجھے جاتے۔ اب ہمارے یہ تمام جواب آپ کے سامنے ہیں، اس کو چند منصفوں کو دکھلاؤ کہ کیا یہ عقل کے سامنے جواب ہیں یا نہیں۔ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ جو انجیل پر اعتراض ہم نے کیے ہیں آپ ان کا کچھ جواب دے سکیں گے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ وہ دن آپ پر کبھی نہیں آئے گا کہ ان اعتراضات کے جواب سے سبکدوش ہو سکے۔ پھر آپ کا ایک یہ وسوسہ ہے کہ کامل گناہ کا بیان انجیل میں ہی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انجیل تقوی کی راہوں کو کامل طور پر بیان نہیں کر سکی، اور نہ انجیل نے ایسا دعویٰ کیا، مگر قرآن شریف نے تو اپنے نزول کی علت گائی ہی یہ قرار دی ہے کہ تقوی کی راہوں کو سکھائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، البقرہ 3۔ یعنی یہ کتاب اس غرض سے اتری ہے کہ تا جو لوگ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں ان کو باریک سے باریک گناہوں پر بھی اطلاع دی جائے، تا وہ ان برے کاموں سے بھی پرہیز کریں جو ہر یک آنکھ کو نظر نہیں آتے بلکہ فقط معرفت کی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، اور موٹی نگاہیں ان کے دیکھنے سے خطا کر جاتی ہیں۔ مثلاً آپ کے یسوع صاحب کا قول متی نے یہ لکھا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا، لیکن قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ نہ تو شہوت سے اور نہ بغیر شہوت کے بیگانہ عورت کے منہ پر ہرگز نظر نہ ڈال، اور ان کی باتیں مت سن، اور ان کی آواز مت سن، اور ان کے حسن کے قصے مت سن۔ ان امور سے پرہیز کرنا تجھے ٹھوکر کھانے سے بچائے گا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، النور 31۔ یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ نامحرم کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنے کانوں اور سترگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کان کو بھی ان کی نرم باتوں اور ان کی خوبصورتی کے قصوں سے بچاویں کہ یہ سب طریق ٹھوکر کھانے کے ہیں۔ اب اگر بے ایمانی کے زہر دل میں نہیں تو ایسی تعلیم سے یسوع کی تعلیم کا مقابلہ کرو اور پھر نتائج پر بھی نظر ڈالو۔ یسوع کی تعلیم نے عام آزادی کی اجازت دے کر اور تمام ضروری شرائط کو نظر انداز کر کے تمام یورپ کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ ان سب میں خنزیروں اور کتوں کی طرف اس کو فجور پھیلا اور بے حیائی اس حد تک پہنچ گئی کہ شیرینیوں اور ولایت کی مٹھائیوں پر بھی یہ لفظ لکھے جاتے ہیں کہ اے میری پیاری ذرا مجھے بوسا دے۔ یہ تمام گناہ کس کی گردن پر ہے؟ بے شک اس یسوع کی گردن پر جس نے ایسی تعلیم دی کہ ایک جوان مرد یا عورت دوسرے پر نظر ڈالے مگر زنا کا قصد نہ کرے۔ اے نادان، کیا زنا کا قصد اختیار میں ہے؟ جو شخص آزادی سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا آخر ایک دن بدنیتی سے بھی دیکھے گا، کیونکہ نفس کے جذبات ہر یک طبیعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تجربہ بلند آواز سے بلکہ چیخیں مار کر ہمیں بتلا رہا ہے کہ بیگانہ عورتوں کو دیکھنے میں ہرگز انجام بخیر نہیں ہوتا۔ یورپ جو زناکاری سے بھر گیا اس کا کیا سبب ہے؟ یہی تو ہے کہ نامحرم عورتوں کو بے تکلف دیکھنا عادت ہو گیا۔ اول تو نظر کی بدکاریاں ہوئیں اور پھر معانقہ بھی ایک معمولی امر ہو گیا، پھر اس سے ترقی ہو کر بوسہ لینے کی بھی عادت پڑی، یہاں تک کہ استاد جوان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لے جا کر یورپ میں بوسہ بازی کرتے ہیں اور کوئی منع نہیں کرتا۔ شیرینیوں پر فسق و فجور کی باتیں لکھی جاتی ہیں، تصویروں میں نہایت درجے کی بدکاری کا نقشہ دکھایا جاتا ہے، عورتیں خود چھپواتی ہیں کہ میں ایسی خوبصورت ہوں اور میری ناک ایسی اور آنکھ ایسی ہے، اور ان کے عاشقوں کے ناول لکھے جاتے ہیں، اور بدکاری کا ایسا دریا بہہ رہا ہے کہ نہ تو کانوں کو بچا سکتے ہیں، نہ آنکھوں کو، نہ ہاتھوں کو، نہ منہ کو۔ یہ یسوع صاحب کی تعلیم ہے، کاش ایسا شخص دنیا میں نہ آیا ہوتا، کاش یہ بدکاریاں ظہور میں نہ آتی۔ اس شخص نے پارسائی اور تقوی کا خون کر دیا اور الہاد اور اباحت کو تمام ملک میں پھیلا دیا۔ کوئی عبادت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، بجز کھانے پینے اور بدنظریوں کے اور کوئی بھی فکر نہیں۔ پھر زہر پر زہر یہ کہ ایک جھوٹے کفارے کی امید دے کر گناہوں پر دلیر کر دیا۔ کون عقل مند اس بات کو باور کرے گا کہ زید کو مسل دیا جائے اور بکر کے زہریلے مواد اسے نکل جائیں؟ بدی حقیقی طور پر تبھی دور ہوتی ہے کہ جب نیکی اس کی جگہ لے لے۔ یہی قرآنی تعلیم ہے۔ کسی کی خودکشی سے دوسرے کو کیا فائدہ؟ کس قدر یہ نادانی کا خیال اور قانون قدیم کے مخالف ہے جو آپ کے یسوع صاحب سے ظہور میں آیا۔ کیا اس کے روٹی کھانے سے ہواریوں کا پیٹ بھر جاتا تھا؟ پھر کیوں کر اس کی خودکشی دوسرے کو مفید ہو سکتی ہے؟ انجیل کی ساری تعلیم ایسی گندی اور ناقص ہے کہ حرف حرف پر سخت اعتراض ہے، اور اس کے مؤلف کو خبر ہی نہیں کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں اور گناہ کے باریک مراتب کیا ہیں۔ بیچارہ بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ افسوس کہ اس وقت میں فرصت نہیں کہ ان تمام یسوع کی باتوں کی کلی کھولیں۔ انشاءاللہ تعالی دوسرے وقت میں دکھائیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ شخص بالکل تقویٰ کے طریق سے ناواقف ہے اور اس کی تعلیم انسانی درخت کے کسی شعبے کی بھی آبپاشی نہیں کر سکتی۔ جانتا ہی نہیں کہ انسان کن کن قوتوں کے ساتھ اس مسافر خانے میں بھیجا گیا ہے، اور اسے خبر ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ مقصود نہیں کہ ان تمام قوتوں کو ظاہر کر دے وے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان کو خط اعتدال پر چلاوے۔ بس ایسی ناقص تعلیم کو قرآن شریف کے سامنے پیش کرنا سخت ہٹ دھرمی اور نابینائی اور بے شرمی ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ حضرت مقدس نبوی کی تعلیم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے اور یہی واقعی حقیقت ہے کہ جو محض خدا کو واحد لا شریک جانتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قادر یکتا نے بھیجا ہے، تو بے شک اگر اس کلمہ پر اس کا خاتمہ ہو تو نجات پا جائے گا۔ آسمانوں کے نیچے کسی کی خودکشی سے نجات نہیں، ہرگز نہیں، اور اس سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ ایسا خیال بھی کرے، مگر خدا کو واحد لا شریک سمجھنا اور ایسا مہربان خیال کرنا کہ اس نے نہایت رحم کر کے دنیا کو ضلالت سے چھڑانے کے لیے اپنا رسول بھیجا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک ایسا اعتقاد ہے کہ اس پر یقین کرنے سے روح کی تاریکی دور ہوتی ہے اور نفسانیت دور ہو کر اس کی جگہ توحید لے لیتی ہے۔ آخر توحید کا زبردست جوش تمام دل پر محیط ہو کر اسی جہان میں بہشتی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا تم دیکھتے ہو کہ نور کی آنے سے ظلمت قائم نہیں رہ سکتی، ایسا ہی جب لا الہ الا اللہ کا نورانی پرتو دل پر پڑتا ہے تو نفسانی ظلمت کے جذبات کل معدوم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی حقیقت وجود اس کے اور کچھ نہیں کہ سرکشی کی ملونی سے نفسانی جذبات کا شور و غوغا ہو جس کی مطابقت کی حالت میں ایک ایسے شخص کا نام گناہگار رکھا جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے معنی جو لغت عرب کے موارد استعمال سے معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لا مطلوب علی ولا محبوب علی ولا معبود علی ولا مطاع علی الا اللہ، یعنی بجوز اللہ کے اور کوئی میرا مطلوب نہیں اور محبوب نہیں اور معبود نہیں اور مطاع نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معنی گناہ کی حقیقت اور گناہ کے اصل منبع سے بالکل مخالف پڑے ہیں۔ بس جو شخص ان معنی کو خلوص دل کے ساتھ اپنی جان میں جگہ دے گا تو بے ضرورت مفہوم مخالف اس کے دل سے نکل جائے گا، کیونکہ ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ بس جب نفسانی جذبات نکل گئے تو یہی وہ حالت ہے جس کو سچی پاکیزگی اور حقیقی راستبازی کہتے ہیں، اور خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانا جو دوسرے جز کلمہ کا مفہوم ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ تا خدا کے کلام پر بھی ایمان حاصل ہو جائے۔ کیونکہ جو شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ میں خدا کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فرمانوں پر ایمان بھی لاوے، اور فرمان پر ایمان لانا وجود اس کے ممکن نہیں کہ اس پر ایمان لاوے جس کے ذریعہ سے دنیا میں فرمان آیا۔ بس یہ حقیقت کلمہ کی ہے، اور آپ کے یسوع صاحب نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی مدار نجات ٹھہرایا ہے کہ خدا پر اور اس کے بھیجے ہوئے یسوع پر ایمان لایا جائے۔ مگر چونکہ آپ لوگ اندھے ہیں، اس لیے جوش تعصب سے انجیل کی باتیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ وضو کرنے سے گناہ کیوں کر دور ہو سکتے ہیں، اے نادان، الہی نوشتوں پر کیوں غور نہیں کرتا؟ کیا انسان ہونے کے بعد پھر حیوان بن گیا؟ وضو کرنا تو صرف ہاتھ پیر اور منہ دھونا ہے۔ اگر شریعت کا یہی مطلب ہوتا کہ ہاتھ پیر دھونے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، تو یہ پاک شریعت ان تمام پلید قوموں کو جو اسلام سے سرکش ہیں ہاتھ منہ دھونے کے وقت گناہ سے پاک جانتے، کیونکہ وضو سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ مگر شارع علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے حکم بھی ضائع نہیں جاتے، اور ان کے بجا لانے سے بھی گناہ دور ہوتے ہیں۔ اگر میں اس وقت الزامی جواب دوں تو کئی جز لکھ کر منکر کا منہ کالا کروں، مگر وقت تنگ ہے اور ابھی چند سوال باقی ہیں۔ ذرا میری اس تحریر پر کچھ لکھو، پھر تمہاری ہی کتابوں سے تمہیں عمدہ انعام دیا جائے گا، تسلی رکھو۔ آپ جھوٹ سے کیوں کر متنفر ہو گئے؟ کیا انجیل کا جھوٹ یاد نہ رہا؟ کیا یہ سچ ہے کہ یسوع صاحب کو سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی؟ کیا یہ واقعی امر ہے کہ اگر یسوع کے تمام کام لکھے جاتے تو وہ کتابیں دنیا میں سما نہ سکتی؟ آپ کہو کہ دروغ گوئی میں انجیل کو کمال ہے یا کچھ کسر رہ گئی؟ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں گناہ کو ہلکا نہیں سمجھا گیا، بلکہ بار بار بتلایا گیا ہے کہ کسی کو بجوز اس کے نجات نہیں کہ گناہ سے سچی نفرت پیدا کرے۔ مگر انجیل نے سچی نفرت کی تعلیم نہیں دی۔ انجیل نے ہرگز اس بات پر زور نہیں دیا کہ گناہ ہلاک کرنے والا زہر ہے، اس کے عوض اپنے اندر کوئی تریاق پیدا کرو، بلکہ اس محرف انجیل نے نیکیوں کا عوض یسوع کی خودکشی کو کافی سمجھ لیا ہے۔ مگر یہ کیسی بےہودہ اور بھول کی بات ہے کہ حقیقی نیکی کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں، بلکہ انجیل کی یہی تعلیم ہے کہ عیسائی بنو اور جو چاہو کرو۔ کفارہ ناقص ذریعہ نہیں ہے تا کسی عمل کی حاجت ہو۔ اب دیکھو، اس سے زیادہ بدی پھیلنے کا ذریعہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ جب تک تم اپنے تئیں پاک نہ کرو، اس پاک گھر میں داخل نہ ہوگے، اور انجیل کہتی ہے کہ ہر یک بدکاری کر، تیرے لیے یسوع کی خودکشی کافی ہے۔ اب کس نے گناہ کو ہلکا سمجھا، قرآن نے یا انجیل نے؟ قرآن کا خدا ہرگز کسی کو نیک نہیں ٹھہراتا جب تک بدی کی جگہ نیکی نہ آ جائے، مگر انجیل نے اندھیر مچا دیا ہے، کفارے سے تمام نیکی اور راست بازی کے حکموں کو ہلکا اور ہیج کر دیا، اور اب عیسائی کے لیے ان کی ضرورت نہیں۔ حیف صد حیف، افسوس صد افسوس۔